سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و بالای عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ و مجادب ہیں، مولانا منصور الحق صاحب ناصر صاحب کا کلام ہے۔ مولانا منصور الحق صاحب کا نام ماشاء اللہ سب جانتے ہی ہوں گے، بنوری ٹاؤن سے فارغ ہوئے اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی منشا پہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے دینی خدمت کے لیے، اور وہاں شیخ الحدیث رہے، پھر اس کے بعد امریکہ بھی چلے گئے، پھر واپس ساؤتھ افریقہ۔ اب شاید امریکہ ہوں، بہت بڑے عالم ہیں، ہمیشہ زیادہ تر ان کا کلام شیخی کے مداح میں ہم نے دیکھا کہ ہر وقت برطانیہ بھی سفر ہوا الحمدللہ حضرت والا فلاح کے ساتھ، تو یہ بھی حاضر ہوئے ساؤتھ افریقہ سے، لسٹر ایک شہر ہے برطانیہ کا، وہاں حضرت کا قیام تھا۔ تو چونکہ گرمیوں کے دن تھے، موسم گرمیوں کا تھا، تو وہاں گرمیوں میں بہت لمبے لمبے دن ہوتے ہیں، خوب لمبا، عصر کی نماز کوئی تقریباً 9 بجے رات کے، یعنی وہاں تو دن ہی تھا، اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی مغرب اور عشاء رات کے 11 بجے، کوئی ایسے اوقات کے، فجر کم سے جانے کے 6 بجے ہوتی تھی۔ غرض یہ کہ خوب لمبا دن ہوتا تھا، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس صبح سے لے کے رات تک ہی جاری رہتی تھی، بہت کم آرام فرماتے تھے حضرت۔ اور جب تک لشکر میں رہے مولانا منصور الحق صاحب، اس وقت تک انہیں کی اشعار زیادہ تر، وہی اشعار کہتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، اور زیادہ اشعار حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مداح میں، دیوانے تھے حضرت کے، عاشق تھے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ 2-2 گھنٹے صبح کو دوپہر کو شعر سنا کے ابھی گئے ہیں اپنے کمرے میں، ہمارا خیال تھا کہ جا کے سوئیں گے، تھک گئے ہوں گے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ان کو یاد فرماتے تھے کہ بلا کے لاؤں۔ جب میں جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ وہ دیوار سے ٹیک لگائے، کمر سیدھی رکھنے کے لیے دیوار سے ٹیک لگا لیتے ہیں، کاتب لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ حکموں، بتایا تھا انہوں نے، حکموں بیٹھتے ہیں اور کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے دیوار سے ٹیک لگا دے تاکہ کمر میں خم نہ آ جائے۔ تو ایسے بیٹھے ہوئے اپنی ڈائری میں وہ اشعار لکھ رہے ہیں، ہم سمجھے کہ ابھی آرام کریں گے، لیکن وہ اشعار ہی کہتے رہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے ان کا، کبھی جو پاؤ گے منصور کو، کبھی جو دیکھو گے تو پاؤ گے منصور کو، سنائے شہر نے ہر وقت گنگناتا ہوا۔ تو واقعی بالکل حسب حال دیکھا ان کو، اور زیادہ تر اشعار جو ہے ان کے، اس وقت تک تو میں نے یہی دیکھا کہ مدح شیخ میں اشعار کہتے تھے زیادہ تر، پھر اصلاحی اشعار بھی ہیں ان کے۔ یہ آج جو کلام میں سنا رہا ہوں ان کا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارک میں ہی یہ اشعار انہوں نے کہے تھے، مولانا ابراہیم کشمیری نے کئی دفعہ پڑھے بھی ہیں۔ نہ ملا اگر رہنما کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملا اگر کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملا اگر کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملا اگر کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملا اگر کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی۔ زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء کسی کا مکی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء کسی کا مکی نہیں زندگی نہ ملا اگر کوئی رہنما جو تو عشق میں مبتلا رہے عمر بھر وہ ہے بے وفا جو تو عشق میں مبتلا رہے عمر بھر وہ ہے بے وفا جو خدا پہ نہ ہو پیدا کسی کا مکی نہیں زندگی ہر جو خدا پہ نہ ہو پیدا کسی کا مکی نہیں زندگی جو بتوں کے مبتلا جو بتوں کے مبتلا رہے عمر بھر وہ بے وفا جو بتوں کے مبتلا رہے عمر بھر وہ بے وفا ارے جو خدا بنا ہو پیدا کسی کام کی نہیں زندگی ارے جو خدا بنا ہو پیدا کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملا گل کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء کسی کام کی نہیں زندگی جو پہنچے قدموں میں شیخ کے تو ہے لطف جینے میں کیا بھلا جو پہنچے قدموں میں شیخ کے تو ہے لطف جینے میں کیا بھلا در شیخ جی جو نہیں ملا کسی کام کی نہیں زندگی در شیخی جو نہیں ملا کسی کام کی نہیں زندگی جو نہ پہنچے قدموں میں شیخ کے جو نہ پہنچے قدموں میں شیخ کے تو لطف جینے میں کیا بھلا جو نہ پہنچے قدموں میں شیخ کے تو لطف جینے میں کیا بھلا در شیخ ہی جو نہیں ملا کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملا اگر کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء کسی کام کی نہیں زندگی جو طرح طرح کی ہے راحت ہیں تیرا شم زحمتیں جو طرح طرح کی ہیں راحتیں ہیں تیرا شم زحمتیں مزیدار کی ہیں بے مزا کسی کام کی نہیں زندگی مزیدار چیزیں ہیں بے مزا کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملا اگر کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی جو صحبت اولیاء کسی کام کی دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں تو ہے زندگی بڑی قیمتی دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں تو ہے زندگی بڑی قیمتی جو نہیں ہے داخل سلسلہ کسی کام کی نہیں زندگی جو نہیں داخل سلسلہ کسی کام کی نہیں زندگی دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں تو زندگی بڑی قیمتی دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں تو زندگی بڑی قیمتی جو نہیں ہے داخل سلسلہ کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی نہ ملا جو کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء کسی کام کی نہیں زندگی ملے تم کو صحبت شیخ اگر تو ہے زندگی بڑے کام کی ملے تم کو صحبت شیخ اگر تو ہے زندگی بڑے کام کی کرو خود ہی اپنا جو تزکیا کسی کام کی زندگی کرو خود ہی اپنا جو تزکیا کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملا نہ ملا اگر کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء کسی کام کی نہیں زندگی یہ قدم قدم بے خیانتیں یہ دل و نظر بے قیامتیں بد نگاہی نگاہ خراب کرنا بعض لوگ ایسے جگہ رہتے ہیں اور تنکیوں سے بھی دیکھتے رہتے ہیں تعلقات بھی رکھتے ہیں ان کی رضا اور ان کی خفا کا یہ ان کو بہت خیال رہتا ہے، اگرچہ دیکھتے نہیں. حضرت ہمارے فرماتے تھے وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا، یعنی دیکھتا تو نہیں لیکن ان سے متاثر بھی ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی ٹوپی ٹھیک کرنا، اپنے لباس کو درست کرنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نامحرموں کو دیکھ کر یا بیریش لڑکوں کو دیکھ کر اپنی ٹوپی کو درست کرنا، ٹھیک ٹھاک کرنا، اپنے لباس کو درست کرنا، یہ علامت ہے کہ اس شخص کے دل میں غیر اللہ ہے اور حرام ہے. یہ قدم قدم بے قیامت یہ دل و نظر بے قیامت یہ قدم قدم بے قیامت یہ دل و نظر بے قیامت جو دل و نظر ہوئے بے حیا کسی کام کی نہیں زندگی جو دل و نظر ہوئے بے حیا کسی کام کی نہیں زندگی یہ قدم قدم بے قیامت یہ دل و نظر بے قیامت یہ قدم قدم بے قیامت یہ دل و نظر بے قیامت جو دل و نظر ہوئے بے حیا کسی کام کی نہیں زندگی جو دل و نظر ہوئے بے حیا کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملا اجل کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء جو عشق میں مبتلا رہے عمر بھر وہ ہے بے وفا جو عشق میں مبتلا رہے عمر بھر وہ ہے بے وفا ارے جو خدا پہ نہ ہو فدا کسی کام کی نہیں زندگی یار جو خدا پہ نہ ہو فدا کسی کام کی نہیں زندگی جو نہ پہنچے قدموں میں شیخ کے تو ہے روح جینے میں کیا بلا جو نہ پہنچے قدموں میں شیخ کے تو ہے روح جینے میں کیا بلا در شیخ ہی جو نہیں ملا کسی کام کی نہیں زندگی در شیخ ہی جو نہیں ملا کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء کسی کام کی نہیں زندگی. اصلاحی خواتین، یہ ہمارے پاس ہندوستان سے آیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف تصانیف سے اصلاحی ملفوظات پر مشتمل کئی تصانیف سے ان ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں ہمیشہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگرچہ زیادہ تر خطاب عورتوں کو ہے، لیکن مرد بھی اس میں مبتلا ہے، کیونکہ ایسی کتابوں ایسی تصانیف سے انتخاب کیا گیا ہے جو زیادہ تر عورتوں سے کی اصلاح سے متعلق ہیں، اس لیے عنوانات عورتیں اور مخاطب عورتیں ہیں، لیکن اس میں مرد بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ مرد کوئی انوکھی جنس نہیں ہے، وہ بھی انسان ہی ہے اور دل ان کے ساتھ بھی ہے، تقاضے سب کے ساتھ ہیں اور معاشرے میں ساتھ ساتھ وہ بھی ہے۔ اس لیے کو ہم میں سے مجھے بھی، میں بھی، میرے گھر والے بھی اور جو سو سننے والے ہیں سب کے سب، اپنے آپ اپنے ہی لیے ان کو سمجھیں اور اپنا محاسبہ کریں، ان ملفوظات کو سن کر اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کہیں یہ کمزوری تو نہیں ہے، نقائص تو نہیں ہے، اس کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، میرے گھر والوں کو اور ہم سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب کرے۔ الحکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، یہ اپنی ذہن کی ایسی پکی ہوتی ہیں کہ دین تو کیا، دنیا کی بھی بربادی کا ان کو خیال نہیں رہتا۔ رسموں کے سامنے اور اپنی عزت کے سامنے چاہے کچھ بھی نقصان ہو جائے، کچھ پرواہ نہیں کرتی۔ بعض عورتیں ایسی دیکھی جاتی ہیں کہ ان کے پاس مال تھا، کسی تقریب یا شادی میں لگا کر کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئی اور ہر وقت مصیبت اٹھاتی ہیں، مگر لطف اور تعجب یہ ہے، یعنی تعجب ہے، یہ لطف تو تنزیہ ہے، تعجب یہ ہے کہ اب تک بھی ان قسموں کی برائی ان کو محسوس نہیں ہوئی۔ یوں کہتی ہیں کہ ہم نے فلانے کے ساتھ بھلائی کی، اس کی شادی ایسی دھوم دھام سے کر دی، ہماری یہ سب رقم خدا کے یہاں جمع ہے، جیسی جمع ہے آنکھ مچتے ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب دنیا کی تکلیفیں جو کہ ان کے سامنے ہیں ان پر اثر نہیں کرتی، حالانکہ وہ بالکل محسوس ہیں، تو آخرت کی تکلیفوں کو وہ کب خیال میں لاتی ہے جو ابھی مخفی ہیں، یعنی آخرت کی جو ہمارے یہ ان رسومات اور ناجائز کاموں کا، آخرت کا نقصان چونکہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اور دنیا کی تکلیفیں تو سامنے ہیں لیکن اس پہ بھی ان کو نہیں ہے، وہ کر اپنے کام کر جاتی ہیں، تکلیفیں اٹھا لیتی ہیں، آخرت کے نقصانات کو کیسے وہ سامنے لائیں۔ ایک مرض ان عورتوں میں یہ ہے جو مفسدہ بھی ہے، یعنی خرابی ہے، سب سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہ عورتیں رسوم کی سخت پابند ہیں، خاوند کے مال کو بڑی بے دردی سے اڑاتی ہیں، خاص کر شادی بیاہ کی رسموں میں اور شیخی کے کاموں میں۔ بعض جگہ صرف عورتیں خرچ کی مالک ہوتی ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد رشوت لیتا ہے یا مقروض ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں کام نہ بھی ہوں تو بھی رسومات ناجائز ہیں، یہ نہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، نہ ہم قرض لے رہے ہیں نہ ہم رشوت لے رہے ہیں، ہم تو حلال کاروبار کر رہے ہیں، تو بھی ان ناجائز رسموں میں، رسم تو ہوتی ہی ناجائز ہے، رسم جائز ہوتی ہی نہیں، پھر بھی رسومات کا اختیار کرنا، رسومات کرنا ناجائز ہے، اور اس کے مفاسد ضرور، خرابیاں ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ تو زیادہ تر جو مرد حرام آمدنی میں مشغول ہیں اس کا سب سے بڑا سبب عورتوں کی فضول خرچی ہے۔ مثلا کسی گھر میں شادی ہوئی تو یہ فرمائش ہوتی ہے کہ قیمتی جوڑا ہونا چاہیے۔ اب وہ یہ پرانے زمانے کا لکھا ہوا ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ اب وہ 100-200 روپے میں، اور آج کل کئی ہزار میں یہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ایک ایک لاکھ، ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کا ایک ایک جوڑا، اور وہ صرف اس قابل ہوتا ہے کہ اس قابل بھی نہیں ہوتا حقیقت میں، تو ایک رات میں جو ہے ایک رات پہنتے ہیں، اس کے بعد کبھی دوبارہ نوبت بھی نہیں آتی۔ مثلا کسی گھر میں شادی ہوئی تو یہ فرمائش ہوتی ہے کہ قیمتی جوڑا ہونا چاہیے۔ مرد نے سمجھا تھا کہ خیر 100-200 ہی میں پاپ کٹا، مگر بیوی نے کہا کہ یہ تو شاہانہ جوڑا ہے، چوتھی کا الگ ہونا چاہیے، وہ بھی اسی کے خرید لاگت میں تیار ہوا۔ پھر فرمائش ہوتی ہے کہ جہیز میں دینے کو 20-25 جوڑے اور ہونے چاہیے، غرض کپڑے ہی کپڑے میں سینکڑوں ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو لاکھوں کی باتیں ہیں۔ جب برادری میں خبر مشہور ہوتی ہے کہ فلاں گھر میں تقریب ہے تو ہر بیوی کو نئے کپڑے، نئے قیمتی جوڑے کی فکر ہوتی ہے۔ کبھی خاوند سے فرمائش ہوتی ہے، کبھی خود کپڑا بیچنے والے کو دروازے پر بلا کر اس سے ادھار دیا جاتا ہے۔ یہ بھی پہلے زمانے کا ہے۔ اب تو عورتوں کو ویسے تو فرصت نہیں ہے، لیکن دو کاموں کی خوب فرصت ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ ایک شاپنگ کرنے کا ان کا ہوتا ہے مہم، اور ایک باتیں کرنے کا، دونوں کاموں میں خوب وقت نکل آتا ہے۔ یا سودی قرض لے کر اس سے خریدا جاتا ہے، شوہر کو اگر وسعت نہیں ہوتی تب بھی اس کا عذر قبول نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جوڑا محض ریا یعنی دکھلاوے اور فخر کے لیے بنتا ہے، اس غرض سے مال خرچ کرنا اسراف ہے۔ خاوند پر اس کی وسعت سے زیادہ بلا ضرورت فرمائش کرنا اس کو ایذا پہنچانا ہے۔ اگر خاوند کی نیت ان فرمائشوں سے بگڑ گئی اور حرام آمدنی پر اس کی نظر پہنچی، کسی کا حق تلف کیا، رشوت لی، فرمائشیں پوری کی، اب سب گناہوں کا باعث یہ بیوی بنی۔ ان رسموں کے پورا کرنے میں اکثر مقروض بھی ہو جاتے ہیں، وہ باغ ہی فروخت یا گروی ہو جائے اور گو سود دینا پڑے۔ ہم بھی ایسے لوگ بکثرت ہیں جو اپنی جائیداد کو بیچ کر بیٹی کی شادی کر دی، اب جو ہے خود فقیر ہوئے ہوئے ہیں اور کرایہ دینے کو بھی جیب میں پیسہ نہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اس کو اسے بھی گالیاں سننی پڑ رہی۔ اس میں التزام مالا یلزم یعنی غیر ضروری کو ضروری سمجھنے کی خرابی، یعنی جو سارا پیسہ رسومات میں خرچ کر دیا جو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، سادگی سے شادی کرو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی جنتیوں کی سردار کی شادی کی۔ بتائیے اس سے بڑا مقام عورتوں میں کس کا ہوگا؟ کیسی سادگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کام کی، جہیز بھی سب کو معلوم ہے کتنا سادہ تھا جہیز دیا چند چیز۔ یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ اب جو اس سے ہٹ کے چلے گا وہ پریشانی ہو، اپنے لیے خود مصیبت پیدا کرے گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اس کام میں کیا ہے، اس کام میں کیا ہے، یہ تو کر سکتے ہیں، یہ تو جائز ہے، یہ تو جائز بھائی جائز ہوگا، لیکن جب اللہ نے ہمیں ایک نمونہ دے دیا ہم اس نمونے پر کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ یہ کیوں اعتراضات بزرگوں تک کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں لوگ کہ یہ زیادہ سختی کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنے دے رہے، یہ نہیں کرنے دے رہے۔ تو بھائی یہ نہیں کرنے دے رہے تو کون سا تم وہ مال جو تمہیں خرچ نہیں کرنے دے رہے، کون سا تم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں دے دو وہاں خرچ نہ کرو؟ تو تمہارے بھلائی کے لیے، تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے تم کو مشورہ دیتے ہیں، تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تو نہیں دیتے۔ ان کو کیا پریشانی ہے کہ تم کو تکلیف میں مبتلا کریں، تم کو پریشان رکھیں؟ وہ تو حقیقت میں یہ چاہتے ہیں، اگر عقل سلیم ہو تم کو تو یہ چاہتے ہیں کہ تم آرام سے رہو، تو تم کو تمہارا آرام چین اور راحت مطلوب ہے، اور تم اس کو اپنی عقل کی خرابی سے یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں سختی کرتے ہیں۔ یہ سختی جب حضرت نے جیسے فرمایا کہ جہاں آنکھ مچتے ہی سب پتہ چل جائے گا کہ کون سخت تھا اور کیا تھا، جب اللہ نے ایک نمونہ ہمیں دے دیا تو سارے راستے کینسل ہو گئے، سارے راستے منسوخ ہو گئے ایک راستے کے علاوہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ کریں یا نہ کریں، یہ کریں نہ کریں۔ کیوں اپنے آپ کو کشمکش میں، پریشانی میں مبتلا رکھتے ہو؟ کیوں اپنے فضول خرچیاں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جو کامیابی کا راستہ ہے، اس پہ کیوں نہیں چلتے؟ غیر ضروری کو ضروری سمجھنے کی خرابی اور نمائش، شہرت، اسراف، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ نمائش کرنا، لوگوں کو دکھلانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شہرت چاہنا، عزت اور جاہ چاہنا، تکبر اور اسراف، فضول خرچی، سب خرابیاں موجود ہیں، اس لیے یہ بھی ممنوعات میں داخل ہیں۔ جتنے سامان بیاہ شادی کے ہیں سب کی بنا تفاخر اور نمود یعنی شہرت دکھلاوے پر ہے، اور یہ تفاخر گو مرد ہی کرتے ہیں۔ شہباز لوگ کہتے کہ ہم تو اپنی تسلی کے لیے، اگر ہمیں دکھلانے کے لیے نہیں کر رہے، ان سے کہو کہ اگر دکھلانے کے لیے نہیں کر رہے تو ذرا سادگی سے کر کے بتاؤ، جب سادگی کریں گے تو پتہ چلے گا، لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، اسی ڈر سے سب کرتے ہیں۔ کہ زیادہ کھلانا پلانا اور زیادہ اجتماع جمع کرنا بڑے بڑے ہالوں کے اندر اور اس میں اتنی زیادہ بجلی کا خرچ, وہ سب گناہ ہے, سب اسراف ہے. اور اسی کی خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ اس شادی میں برکت ہی نہیں ہوتی, آپس میں محبت نہیں ہوتی ایک دوسرے سے, یا بیوی میں وہ محبت نہیں ہو پاتی جیسی ہونی چاہیے, انہوں نے وہ مزہ چکھا ہی نہیں جو سادگی کا مزہ ہے. جتنے سامان شادی بیاہ کے ہیں سب کی بنا تفاخر اور نمود پر ہے, اور یہ تفاخر وہ مرد بھی کرتے ہیں مگر اصل جڑ اس میں عورتیں ہی ہیں. یہ اس فن کی امام ہے, یہ امامت ہے. آج کل تو نماز بھی پڑھا رہی ہے اور معلوم اس کے پیچھے پڑنے والے پھر آخر میں انجام کیا ہوتا ہے. اور ایسی مشاق اور تجربے کار ہیں کہ نہایت آسانی سے تعلیم دے سکیں, دلائل اور تعبیرات کو کوئی ان سے سیکھے, رسومات کے کرنے میں اس کو گول مول گھما کے اس کو جائز کر لیتے ہیں ہم لوگ. جو آدمی جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کو اس فن کی کلیات خوب معلوم ہوتے ہیں. یہ کلیہ قاعدہ ہے, میں ایک کلیہ قاعدے میں سب کچھ سکھا دیتی ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ بیاہ شادی میں کیا کیا کرنا چاہیے تو ایک ذرا سا کلمہ چٹکلا سا سمجھا دیتی ہیں کہ زیادہ نہیں اپنی شان کے موافق تو کر لو, یہ کلمہ نہیں بلکہ کلیہ ہے, اور کلیہ بھی ایسی ہے کہ ہاتھی بھی اس میں سما ہے. یعنی ظاہر میں چھوٹا سا دکھاتی ہیں لیکن اگر حقیقت دیکھو تو بس پھر اس پہ چھکے جھوم جائیں. یہ تو اتنا سا جملہ کہہ کے الگ ہو گئی. کرنے والوں نے جب اس کی شرح پوچھی تو وہ اتنی طویل ہوئی کہ ہزاروں جزیات اس میں سے نکل آئیں. یہی میں عرض کرتا رہتا ہوں دوستوں سے کہ بعض لوگ کو ہم نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سادگی سے شادی کریں. اب بیچارے لڑکی والے سیدھے سادے بولے بھالے, انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا لڑکا ہمیں مل گیا, سادگی سے کام ہو جائے گا, خرچ بھی نہیں ہوگا زیادہ اور آرام سے رہیں گے. تو اب جب وہ طے ہو گئی, منگنی وغیرہ ہو گئی, اب وہ منگنی پر ہی اتنے بڑے بڑے خوان اور سینیاں, اور انہوں نے کہا بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سادگی سے کریں گے شادی, تو انہوں نے کہا ہم سادگی سے تو کر رہے ہیں, ہماری یہاں 42 سینیاں جاتی ہیں, ہم آپ کو ساتھ دے دیں. یہ سادگی کا معیار بھی اس کی میں بس بتاتا رہتا ہوں, جب کوئی یہ کہے کہ ہم سادگی سے کریں گے تو اس سے بھائی یہ بھی پوچھ لو کہ آپ کا معیار کیا ہے, سادگی کا کتنی سینیاں آپ کا معیار ہے سادگی. انہوں نے تو صرف ایک لفظ ہی کہہ دیا. میرے دوستوں میں کیا عرض کروں, اگر وہ بیان مجھے مل جائے تو خدا کرے شاید کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتا دے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان مسجد میں حضرت نے روتے ہوئے بیان فرمایا, پورا بیان روتے اور صرف اسی بات پر روتے ہوئے بیان فرمایا تھا. اور ہم سب دوستوں سے وعدہ لیا تھا کہ وعدہ کرو کہ ہم اب کلب میں ہالوں میں شادیاں نہیں کریں گے, رخصتیاں کلب میں ہالوں میں نہیں کریں گے, وعدہ لیا تھا اور سادگی سے شادی کریں گے. تو اس قدر روتے ہوئے حضرت نے یہ پورا بیان فرمایا تھا کہ کلیجہ منہ کو آتا تھا. اور حضرت روتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کو ان لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے جو لوگ غریبوں کی بیٹیاں بیٹھی ہیں, چھ چھ بیٹیاں بیٹھی ہیں گھروں میں, تم لوگوں کو کیا ہو گیا, تم دیکھ رہے ہو کہ معاشرہ کہاں چلا جا رہا ہے. اور اس اس وجہ سے وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, معاشرے کے بگاڑ میں ہم سب اس میں شامل ہو جائیں گے اگر ہم سادگی سے شادی. ہاں جو کوئی مالدار ہے تو وہ خاموشی سے اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کر دے, داماد کے ساتھ سلوک کر دے, مگر نمود و نمائش اور بڑے بڑے یہ منع نہیں ہے. جتنا چاہے سونا دے دو بیٹی کو, جتنا چاہے جہیز دے دو, خاموشی دے دو, چھپا کر دے دو, نمائش نہ کرو, اور بڑے بڑے ہالوں میں ہزاروں لوگوں کو بلا کر ولیمہ نہ کرو, سادگی سے کر دو. چلو کسی کا بہت بڑا خاندان ہے 200-300 آدمی بلا دو, لیکن آج کل تو 500-1000 آدمی یہ بلائے جاتے ہیں, اور جس سے کبھی سامنا نہ ہوا اس کو بھی بلایا جاتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہے, معاشرے کا فساد اور بگاڑ ہے کہ غریبوں کی بیٹیاں بیٹھی ہیں, اچھے اچھے متوسط لوگوں کی بیٹیاں بیٹھی ہیں کیونکہ مطالبے ہو رہے ہیں کہ آپ کتنا دیں گے. حضرت روتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کلیجے کا ٹکڑا وہ دے رہا ہے, 16-15-16-18-20 سال اس کو پالا بچی کو, اور وہ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے, اور پھر آپ ایسے لالچی اور حریص اور کمینے ہو کے ان کے مال پہ نظر کرتے ہو, مطالبے ہو رہے ہیں کہ بتائیے آپ کیا دیں گے لڑکی کے ساتھ. افسوس ہے ہم لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. ہاں مال ہے, آپ کو خرچ کرنے کا شوق ہے, بہت اچھی بات ہے, اپنے بھی بچی کو یا داماد کو اس کو کوئی پلاٹ لے کے دے دو خاموشی سے اگر زیادہ ہی مال ہے تو, اور نہیں تو جو آپ کی استطاعت میں ہو, آپ کا شوق ہے اس کو ویسے دے دو, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن نمائش اور کلبوں میں اور بڑے بڑے ہالوں میں بے ضرورت بجلی کا اسراف اور پھر پٹاخے بازیاں اور مووی کیمرے اور گانے بجانے اور بڑی بڑی گاڑیوں کو سجا کر لے کے آنا، ہزاروں روپے میں تو گاڑی سجتی ہے دولہا کی، اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر میں وہ پھول مرجھا جاتے ہیں، صبح سے پہلے ہی پھول مرجھا جاتے ہیں۔ جو لوگ وہمیات کے ذرا زیادہ ہوتے ہیں تو وہ خود سوچیں کہ یہ اچھا شگون ہے کیا کہ تازے تازے پھول لگائے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ مرجھا جائیں۔ جو وہم کرتے ہیں لوگ، اس قسم کے شگون لیتے ہیں، بدشگونیاں کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی برا ہے کہ ارے ہماری بچی کا نکاح ہوا اور پھول تو اس کے مرجھا گئے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو ذرا سوچیں اس کو۔ انہوں نے تو صرف ایک لفظ یہ کہہ دیا تھا کہ اپنی شان کے موافق کر لو، جسے مردوں نے شرح کرا کر اتنا بڑھا لیا، بھائی تم اچھا کرو نا، تمہیں پتا ہے کس کی گھنٹی ہے، آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ کبھی کبھی آنا ہوتا ہے ان کے، تم کو پتا نہیں ہوتا، اس سے فون نہیں آیا ہوا کیا؟ اس میں سگنل آ رہے تھے، اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ یہیں آئے ہوئے ہوں۔ انہوں نے تو صرف ایک لفظ یہ کہہ دیا تھا کہ اپنی شان کے موافق کر لو، جسے مردوں نے شرح کرا کر اتنا بڑھا لیا کہ ریاستیں کی ریاستیں غارت ہو گئیں، ہزاروں گناہ کبیرہ سرزد ہو گئے۔ یہ کارڈوں کی بھی ہے کہ دعوت کے کارڈ، دعوت نام کے کارڈ چھپتے، وہ اتنے مہنگے مہنگے چھپتے ہیں، اگر اول تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج کل لوگ تو بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، واٹس ایپ پہ سارے کام ہو رہے ہیں، میسیجنگ پہ سارے کام ہو رہے ہیں، کسی سے آپ وہ کہتے ہیں نا بھائی کچھ جاتا ہے اس کے لیے تو اس پہ کر دو، اچھا اگر آپ کو شوق ہی ہے تو بھائی تھوڑا سا خرچہ کر کے سادے کاغذ پہ چھاپ لو، یا چلو تھوڑا سا اور اچھا کر کے چھاپ لو تاکہ لوگ آپ کو فقیر نہ سمجھیں۔ لیکن یہ کیا کہ 100-100 روپے 150 روپے کی کارڈ چھپنا تو ایک عام سی بات ہے، بہت ہی یعنی معمولی لوگ یہ 100-150 کا کارڈ چھاپتے ہیں، اب سوچیں کہ خالی کارڈ ہی کے خرچے سے ایک پورا غریب گھر بس سکتا ہے، اور ہمارے خرچوں کا کیا حال ہے۔ مستورات یعنی عورتوں کے جمع ہونے میں بہت سی خرابیاں اور گناہ ہیں، جو عقل مند دیندار کو مشاہدہ اور غور کرنے سے بے تکلف معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ام المفاسد یعنی تمام برائیوں کی جڑ یہ عورتوں کا جمع ہونا، اس کا انتداد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں رائے دیتا ہوں کہ عورتوں کو آپس میں ملنے نہ دیا کرو، خربوزے سے دوسرا خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ میری رائے بلا شک و شبہ قطعی طور سے یہ ہے کہ ان عورتوں کو ایک جگہ جمع ہی نہ ہونے دیں، اور اگر کسی ایسی ضرورت کے لیے جمع ہوں جس کو شارع نے بھی ضرورت قرار دیا ہو تو مزاحثن یعنی نیک صحبتوں میں جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ہنسنا بولنا بھی منع نہیں ہے، مراد یہ نہیں ہے، مراد وہی مجلسیں ہیں جن میں یہ جن لوگوں کے اندر رسومات کی عادت ہو ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور اپنے سے اگر کمتر نہ ہو سکے تو کم از کم برابر کی حیثیت سے ملے، بڑے بڑے حیثیت والوں سے ذرا دور رہنا بہتر ہے، ان سے اگر رشتہ داری ہو تو ان سے صلہ رحمی کا حق ادا کر دے جو سال میں ایک دفعہ بھی ملنے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر خیریت چاہیے تو زیادہ ایسی جگہوں پہ نہ جائے۔ بظاہر کے ظلم کی بات معلوم ہوگی لیکن حقیقت میں اس میں سب کا فائدہ ہے، مگر اس میں بھی خاوند کو چاہیے کہ عورتوں کو اس پر مجبور کریں کہ کپڑے بدل کر مت جاؤ، جس طرح اور حالت میں باورچی خانے میں بیٹھی ہو چلی جاؤ۔ تقریبات میں عورتیں جن موقعوں پر جمع ہوتی ہیں، اس اجتماع میں جو خرابیاں ہیں ان کا شمار نہیں، مثال کے طور پر بات بیان کرتا ہوں۔ شیخی عورتوں کی گویا فطرت اور عادت میں داخل ہے، اس نے بیٹھنے میں، بولنے چلنے میں کہیں جائیں گی تو بے دھڑک اتر کر گھر میں داخل ہو گئیں، یہ اجتماع ہی نہیں کہ شاید گھر میں کوئی نامحرم مرد پہلے سے ہو، اور بارہا ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر نامحرم کا سامنا ہو جاتا ہے، مگر عورتوں کو تمیز ہی نہیں کہ پہلے گھر میں تحقیق کر لیا کریں۔ اب گھر میں پہنچیں، حاضرین کو سلام کیا، بعضوں نے زبان کو تکلیف ہی نہیں کی، فقط ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا، بس سلام ہو گیا، جس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے۔ بعضوں نے تو لفظ سلام کہا تو صرف لفظ سلام، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اور ہمارے حضرت خطب جمع عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مزے سے دعوت برکاتہم ودام اللہ علینا ایسے مزے سے بیان فرماتے ہیں کہ السلام علیکم ڈسنے کی وہ بگلا میں فرماتے ہیں ڈوشنے کی ورحمۃ اللہ ڈوشنے کی اور برکاتہ ڈوشنے کی, یعنی 30 نیکیاں ملتی ہیں جو پورا سلام کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب دینے والا یہ مسئلہ ہے کہ جو جواب جب کوئی سلام کہہ دے کر دے کسی کو, تو اگر پوری مجلس میں سلام کا ہے تو اگر ایک شخص بھی جواب دے دے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا, اور کوئی بھی جواب نہ دے گا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. سلام کا جواب دینا واجب ہے. اب جواب ملاحظہ فرمائیے, ارے اور بڑی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں جیتی رہو ٹھنڈی رہو سہاگن رہو بھائی جیے, اس قسم کے الفاظ اور بھی ہیں مزے مزے کے, بچہ جیے غرض کنبہ بھر کی فہرست شمار کرنا آسان اور وعلیکم السلام کہنا مشکل. وہاں پہنچ کر ایسی جگہ بیٹھیں گی کہ سب کی نظر ان پر پڑے, ہاتھ کان ضرور دکھلائیں گی. وہ بچہ ہمارا بہت مزیدار لطیفہ سناتا ہے, نہیں ہے نا, سناتا ہے کہ لڑکا اور ایک میاں بیوی اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے, ان کے مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو وہ بازار جاتے ہیں کچھ خریداری کرنے تاکہ مہمانوں کو دکھلائیں گے. تو وہ شوہر جو ہے وہ کاجل خریدتا ہے اپنے لیے اور بیوی چوڑیاں خریدتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ کیا خریدتا ہے کپڑے خریدتا ہے اور لڑکی اور انگوٹھی خریدتی ہے. تو جب وہ گھر آ جاتے ہیں تو وہ بڑے مزے سے ایکٹنگ کر کے سناتا ہے. جب وہ گھر آتے ہیں تو اب ان کو دکھلانا ہے کہ ہم کیسے ہیں, تو عورت جو ہے وہ ایسے اپنے ہاتھوں کو کر کے کہتی ہے میں کیا پکاؤں میں کیا پکاؤں تاکہ چوڑیاں دیکھے مہمان. پھر وہ شوہر کہتا ہے دال ایسے کر کے دکھاتا ہے, کاجل لگا ہوتا ہے تو ایسے کر کے دال چاول دال چاول دال چاول. اور وہ لڑکی جو ہے وہ کپ, ہاں وہ لڑکا پہلے کہتا ہے مہمان, اچھل اچھل کے کہتا ہے مہمان آ گئے مہمان آ گئے, کپڑے پہنا ہوا ہے وہ دکھانے. پھر وہ پوچھتی ہے میں کیا بتاؤں, پھر شوہر کہتا ہے دال چاول, اور آخری میں لڑکی اور مہمانوں کو کہتی ہے تم ادھر بیٹھو, تم انگوٹھی پہنی ہوئی تھی کہ تم ادھر بیٹھو تم ادھر بیٹھو تم ادھر بیٹھو. وہاں پہنچ کر ایسی جگہ بیٹھیں گی سب کے سب کی نظر ان پر پڑے, ہاتھ کام ضرور دکھلائیں گی, ہاتھ کسی چیز میں گھرا ہوا ہو تب بھی کسی بہانے سے نکالیں گی, اور کان گو تھکے ہوئے ہوں مگر گرمی کے بہانے سے اور کسی ضرورت کے بہانے سے کھول کر ضرور دکھلائیں گی کہ ہمارے پاس اتنا زیور ہے, اگر کسی کی نظر نہ بھی پڑے تو کھجلی اٹھا کر کان کو دکھائی دیں گی, جس سے اندازہ کیا جائے گا کہ جب اتنا زیور ان کے کانوں میں ہے تو گھر میں نہ معلوم کتنا ہوگا. اب مجلس جمی تو شغل اعظم یہ ہوا کہ گپیں شروع ہوئیں, بیٹھتے ہی سوائے غیبت کے کوئی اور دوسرا مشغلہ ہی نہیں. اکثر شادی بیاہ میں تو بہت زیادہ یہ سلسلہ پڑ جاتا ہے غیبتوں کا, اور یہی خرابیاں ہیں. دیکھو یہ رسومات میں جمع ہوتے ہیں اور پھر شکایتیں پیدا ہوتی ہیں رسومات میں, خاص طور سے پھر یہ غیبتوں کا سلسلہ جو سخت ممنوع اور قطعی حرام ہے. ان عورتوں کو شیخی کے دو مواقع ملتے ہیں, ایک خوشی کا ایک غمی کا, انہی دو موقعوں میں اجتماع ہوتا ہے. باتوں کے درمیان ہر بی بی اس کی کوشش میں ہے کہ میری پوشاک اور زیور پر سب کی نظر پڑ جانا چاہیے, ہاتھ سے پاؤں سے زبان سے غرض بس تمام بدن سے اس کا اظہار ہوتا ہے جو صحیح ہریا ہے اور جس کا حرام ہونا سب کو معلوم ہے. بھائی کسی میں زیادہ ہے تو کسی میں کم بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہت مشکل ہے کہ آدمی ایسے رسومات کرے اور ایسے بڑھیا بڑھیا کپڑے بنوائے اور پھر ان خرابیوں سے بچا رہے. تو اس سے اچھا احتیاط اس میں, ہم یہ نہیں کہتے کہ خرابیاں ہی ہیں, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے. اور جس طرح ہر بیوی دوسروں کو اپنا زیور دکھاتی ہے اسی طرح دوسروں کی مجموعی حالت دیکھنے کی بھی کوشش, یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت تجسس ہوتا ہے کہاں سے خریدا کتنے کا خریدا. اب اگر یہ پوچھنے والی کوئی کم حیثیت کی ہے تو دل کو رنج ہوتا ہے کہ ہائے ہم تو یہ نہ لے سکیں گے ہم تو یہ نہ کر سکیں گے, اور جو بتاتی ہے اس میں اطراحت پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں دکان سے فلاں شو روم سے خریدا تھا اور اتنے کا خریدا تھا. یہ سب باتیں تکبر اور گناہ اور ریا ہے. چنانچہ اگر کسی کو اپنے سے کم پایا تو اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا اور اپنے کو بڑا, یہ صریح تکبر اور گناہ ہے. اور اگر دوسری کو اپنے سے بڑا ہوا پایا تو حسد اور ناشکری اور حرص اختیار کی. یہ تینوں چیزیں گناہ ہیں. کھانے کے وقت جس قدر طوفان مچتا ہے کہ اللہ کی پناہ. ایک عورت چار چار سفیدیوں کو ساتھ لاتی ہے اور ان کو خوب بھر بھر دیتی ہے اور گھر والے کے مال یا آبرو عزت جانے کی کچھ پرواہ نہیں کرتی. اکثر اس طوفان اور بےہودہ مشغولی میں نمازیں ہو جاتی ہیں ورنہ وقت تو ضرور تنگ ہو جاتا ہے. اگر تقریب والے گھر کے مرد بے احتیاطی اور جلدی میں بالکل دروازے میں گھر کے روبرو کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ گھر کے اندر گھس جاتے ہیں اور بہتوں پر نگاہ پڑتی ہے, ان کو دیکھ کر کسی نے منہ پھیر لیا, کوئی آڑ میں آ گئی, کسی نے سر نیچا کر لیا, بس پردہ ہو گیا. یہ بے پردگی اس قسم کی بہت عام ہے. بعض لوگ پردے کا اہتمام کہتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں, لیکن جو وہاں اجتماع جن کا ہوتا ہے ہر ایک تو ویسا نہیں ہے. جو پردے دار لوگ ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں پردے کا, لیکن پھر اس کے ساتھ اس کو لاگو کرنا ضبط کرنا وہ بھی ضروری ہے. وہاں ایک خرابی بڑی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ چھوٹے بچے جو 12 سال کے بچے ہوتے ہیں ان پہ پردہ اتفاق ہو جاتا ہے اور ان کو بچہ سمجھتے ہیں. 12 تو دور کی بات ہے, 18 20 سال کے لڑکے جو ہیں وہ کہتے ہیں تو کل ہی کا بچہ تھا یہ, ہمارے لوگ یہ تو اپنے گھر کا ہی بچہ ہے. کئی کئی لڑکے عورتوں میں گھس جاتے ہیں, حالانکہ آج کل 10 سال کے بچے باشعور ہو رہے ہیں, ان کو سب پتا ہوتا ہے. بچوں سے بڑوں سے زیادہ بعض اوقات ان کی اس فیلڈ کے اندر بچے آگے بڑھے ہوئے ہیں, تو ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے. اسی طرح لڑکیاں چھوٹی جو ہیں وہ بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کی عمر ہو گئی ہوتی ہیں, بالغ ہوتی ہیں, مردوں میں گھس جاتی ہیں. یہ سب بالکل ناجائز ہے. فراغت کے بعد جب گھر جانے کو ہوتی ہیں تو یاجوج ماجوج کی طرح وہ تموج ہوتا ہے اور ایسی بھیڑ اور ریل پھیل ہوتی ہے کہ ایک پر دوسری, دوسری پر تیسری, غرض دروازے پر سب لپٹ جاتی ہیں کہ پہلے میں سوار ہوں. پھر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی تو بلا دلیل کسی کو تہمت لگانا, اس پر تشدد کرنا اکثر شادیوں میں پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رائے کامل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رسومات سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے, دکھلاوے سے, نمائش سے, ریا سے اور تکبر سے اور حرص سے, حسد سے. کتنی خرابیاں حضرت نے اس میں بتاتی ہیں, ابھی تو سینکڑوں خرابیاں. ایک خرابی کی ایک خرابی جو ہے وہ جو اصل ہوتی ہے پھر اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر خرابی سے ہماری حفاظت فرمائے, ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تكثر علينا وارضنا وارض عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الأمي الكريم. السلام عليكم.